إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. اس اعتبار سے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو, آپ کی زندگی کے تمام معاملات, آپ کی زندگی کے تمام امور ساری انسانیت کے لیے رہبری ہیں. ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو, ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو مقام ملے, ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کو عزت مقام مرتبہ اور محبوبیت ملے, تو اس انسان کے لیے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ اختیار کرے. یعنی آپ کی زندگی کو اپنے لیے اصول بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے نزدیک مقبول اور اللہ کے نزدیک مقرب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں سے کہا, اور یہ خطاب صرف ایمان والوں سے نہیں ہے بلکہ واقعی مطالبہ ساری انسانیت سے ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیں اور اپنی طاقت کے بقدر وہ باتیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل ہم نے دیکھے تھے. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی زندگی کے اور پہلو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی تھے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اے نبی آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے, اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہو. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور آپ ایک روشن چراغ. آپ کی زندگی کا مقصد لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا تھا, اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لانا تھا. شرک کا اندھیرا, گناہوں کا اندھیرا, جہالت کا اندھیرا, بد اخلاقی کا اندھیرا, ان تمام اندھیروں سے نکال کر توحید, علم, اخلاق, تزکیہ نفس اور ہدایت کے اجالے کی طرف لانا آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا تھا، اور یہ مقصد اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا تھا، آپ اللہ کی طرف سے ایک منتخب دائی تھے، آپ کی زندگی کا مقصد دعوت تھا۔ مکہ میں آپ نے بنفس نفیس لوگوں کو دین کی طرف بلایا، گلی گلی اور خیمہ خیمہ جا کر ایک ایک آدمی کو آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی، صبح شام رات دن ایک کر کے، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو برباد کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کی۔ آپ نے مکہ کی گرم دھوپ نہیں دیکھی، راتوں کی سردی آپ نے نہیں دیکھی، بلکہ آپ نے ایک ہی چیز کو دیکھا، وہ یہ کہ انسانیت گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے صرف کی، یہاں تک کہ آپ آخری اوقات میں بھی اس بات کی فکر میں تھے کہ کہیں آپ کے بعد آپ کی قبر کو لوگ پوجنے نہ لگے، لوگوں کی گمراہی کا ڈر آخری وقت میں بھی آپ کو لگا رہا۔ آخری وقت میں بھی آپ نے لوگوں کو عملی اعتبار سے نماز کی تاکید کی، آخری وقت میں بھی آپ نے انسانیت کے ظلم کو مٹانے کے اعتبار سے خاص طور سے حکم دیا کہ غلاموں کے حقوق کو یاد رکھو، الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم، لعنۃ اللہ علی الیہود والنصاریٰ اتخذوا قبور انبیائی مساجد، لعنۃ اللہ علی الیہود والنصاریٰ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہر حال میں اپنے مقصد کو یاد رکھنا اور اس مقصد کی خاطر قربانیاں دینا، اس مقصد کی طرف بڑھتے رہنا، ٹھہرے نہیں رہنا، یہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو مقصد میں کامیاب کرتی ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کی زندگی کا مقصد نہ ہو، اس کو ناکام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شروعات ہی سے ناکام ہے۔ ناکامی کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب آدمی بے مقصد جیتا ہے، اور جب ایک آدمی اچھا مقصد چن لیتا ہے تو صحیح مقصد کا انتخاب خود زندگی کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچا مقصد چنا، اور مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہیے ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، میں بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، ہم سب اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں سمجھداری کے ساتھ، گہری سمجھ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد دعوت، آپ نے فردن فردن بھی لوگوں کو دعوت دی، اور آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد جب مسجد نبوی مسلمانوں کے تمام امور کا مرکز بنی، دعوتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عبادتی اعتبار سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کی تربیت کی، اور ایسے افراد تیار کیے جو آپ کے مقصد کو لے کر علاقوں میں جائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، وہ ہدایت کا نور جو آپ سے ان کو ملا ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ مسلسل افراد کو مختلف ملکوں میں، علاقوں میں، دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جاتا تھا۔ لہذا ایک روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 61 پر ہے آپ کے نوٹس میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی معنی میں دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ جب اپنے صحابہ میں سے بعض کو کسی کام پر بھیجتے، یعنی لوگوں کی طرف بھیجتے، کوئی ذمہ داری دے کر بھیجتے، دعوتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھیجتے، تو آپ ان کو بھیجتے وقت میں تلقین کرتے ہیں، آپ کہتے بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو رغبت دلاؤ جن کی طرف تم جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جانے سے، تمہاری باتوں سے، تمہاری کسی حرکت سے ان کو اسلام سے نفرت ہو جائے، ان کو دین سے نفرت ہو، بلکہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو، ان سے ایسی بات کرو، اس انداز سے ان کو دین کی طرف بلاؤ کہ ان کو دین سے رغبت ہو، ان کو خوشخبریاں دو، ان کو ایسا کرو کہ ان کا دل اسلام کی طرف لپکے۔ بشرو ولا تنفرو، اور اپنے قول عمل سے ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ ویسرو ولا تعسرو، اور آسانی پیدا کرو، معاملہ مشکل نہ بناؤ، ان کو ایسے طریقے سے سمجھاؤ کہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے، مشکل باتیں ان کے سامنے پیش مت کرو، وہ نئے لوگ ہیں، اسلام کو پیش کرو تو انہیں ایسا لگے کہ بڑا آسان دین ہے، آسانی کے ساتھ ان کو بات سمجھاؤ، بڑی بڑی باتیں کر کے، مشکل مشکل باتیں کر کے ان کے لیے پیچیدگی پیدا مت کرو، ان کے لیے آسانی کرو، آسان طریقے سے ان کو سمجھاؤ، اور ان کو ایسا مت بتاؤ کہ دین میں آنا بہت مشکل ہے، بہت یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، دین میں آنا ان کے لیے مشکل نہ بناؤ، بلکہ دین میں آنا، دین پر چلنا بہت آسان ہے، ان کو بتاؤ، ان کا دین میں آنا آسان کرو۔ یسرو ولا تعسرو، اور ان کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ افراد کو جب کسی ذمہ داری پر بھیجتے تو اس ذمہ داری کے اعتبار سے تلقین کرتے، ان کو سمجھاتے وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، کن کے پاس جا رہے ہیں، جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کیسے کرنا چاہیے، اور ایک بہت اونچی چیز ہے، اور آج بھی مینجمنٹ میں اس کو بہت اہم مانا جاتا ہے کہ جو گروپ لیڈر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کو ذمہ داری سمجھائے اور ان کو ذمہ داری کے اعتبار سے احساس دلائے، ان کو موٹیویٹ کرے، ان کے اندر حرکت پیدا کرے، مقصد کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، ایک تو علم ہونا چاہیے، دوسرے جذبہ ہونا چاہیے، یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں، صحیح علم اور صحیح جذبات، تو کام صحیح طور سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کیا کرنا ہے لیکن اندر سے حرکت نہیں ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے جذبہ ہوتا ہے لیکن معلومات غلط ہوتی ہے، تو آدمی کرنے کے باوجود فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، جو کرنا چاہیے تھا کام الٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب کوئی کام دے کر بھیجتے تو اس کام کے اعتبار سے ان کو سمجھاتے، ان کو بتاتے کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی رہبر ہوں گے، قائد ہوں گے، ان کے لیے یہ اسوہ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ اسی طرح سے سماجی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سمجھدار انسان تھے، آپ ایک حکیم قائد تھے، قائد کے معنی رہبر اور لیڈر کے ہوتے ہیں، جو قیادت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ باتیں لے کر آتے تھے کہ فلاں نے ایسی غلطی کی ہے، فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں، مدینہ میں یا مدینہ سے باہر آپ کے پاس لوگوں کی طرف سے شکایتیں آتی تھیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بامروت انسان تھے, آپ کی ذمہ داری لوگوں کی اصلاح تھی, لوگوں کو ذلیل کرنا نہیں تھا. اس لیے آپ اصلاح جب کرتے اور مجمع میں اگر کسی غلط بات پر تنقید مقصود ہوتی تو آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں فلاں ابن فلاں کا نام لے کر نہیں کہتے کہ وہ ایسی ایسی غلطی کر رہا ہے. اس لیے کہ جب مقصود اصلاح ہو تو پردہ پوشی کے ساتھ بھی اصلاح کی جا سکتی ہے, لیکن جب پردہ ہٹا دیا جاتا ہے تو جس کی اصلاح مقصود تھی اس میں بے حیائی اور ضد پیدا ہو جاتی ہے. یہ بات بھی دائیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے غلطی کی ہے 10 آدمیوں کے بیچ میں, تو اس آدمی کو لگتا ہے کہ میری تو عزت ویسے بھی چلی گئی, اب وہ ڈھٹائی پر آ جاتا ہے. تو بے حیائی اور ضد انسان میں پیدا ہوتی ہے اگر اصلاح کے وقت اس کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے, لیکن اگر پردہ پوشی کے ساتھ اصلاح کی جائے تو انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا نام ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ غلطی کی ہے, اس میں ندامت اور اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اصلاح کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اس کی عزت بچائی ہے. یہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے, دعوت کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان اذا بلغه عن الرجل شيء, جب کوئی بات کسی آدمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی کہ اس نے ایسی ایسی غلطی کی ہے, لم یقل ما بال فلان یقول, آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ فلان ایسا کہا ہے, نام لے کے آپ نہیں کہتے, ولیکن یقول ما بال اقوام یقولون کذا وکذا, آپ کہتے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں ایسا, کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی ایسی غلطی کرتے ہیں, تو آپ نام لے کر نہیں کہتے بلکہ آپ یوں کہتے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے. تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے غلطی کی ہے, لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کس نے غلطی کی ہے. ہاں, غلطی کی اصلاح کے لیے غلطی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو بھرے مجمع میں اس کا نام لے کر اس کی غلطی پر تنقید نہ کی جائے, الا یہ کہ وہ غلطی اتنی عام ہو کہ ہر آدمی اس کو جانتا ہو, تو یہ اور بات ہے, وہاں پر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی بہت سمجھداری سے موقع دیکھ کر. ورنہ عام طور سے آدمی کو چاہیے کہ وہ غلطی کرنے والے کا نام نہ اچھالے. اس روایت کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے دعوتی اعتبار سے بھی مواقع ہوتے تھے, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی اعتبار سے بھی قدم اٹھانا پڑتا تھا. مشرکین مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے, مسلسل کچھ نہ کچھ سازشیں مشرکین کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے, بہت ساری خرافات, یہود و نصارہ کی طرف سے بہت ساری حرکتیں, آئے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نپٹنی پڑتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے سفر کر کے جاتے اور معاملات حل کرتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جاسوس ہوتے ہیں اور وہ ایسے مواقع پر دشمن کو خبر دے دیتے ہیں کہ یہاں سے لشکر آ رہا ہے, یہاں سے فوج آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ آپ کی مجلسوں میں منافق آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد کو, اپنے پروگرام کو کھل کے سامنے نہیں رکھتے تھے, بلکہ آپ یہ کرتے تھے کہ اگر آپ کو دائیں طرف جانا ہے تو آپ بائیں طرف کے حالات پوچھتے کہ وہاں کیا حال ہے, وہاں پانی کا انتظام ہے کیا, وہاں راستہ کیسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے, فوراً منافقین وہ خبریں آپ کے دشمنوں تک پہنچاتے کہ محمد دیکھو ایسے ایسے راستے کے بارے میں پوچھ رہے تھے, شاید اس طرف حملہ کرنے کا یا اس طرف سفر کرنے کا ارادہ دکھائی دیتا ہے, لہذا پورے دشمن اس طرف ہو جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا راستہ اختیار کر لیتے تھے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے, اس سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں مسلمانوں کے قائد کو، مسلمانوں کے ذمہ دار کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایسے امور میں جس میں مخالفین کی طرف سے سازش کا اندیشہ ہے، دشمنوں کی طرف سے غلط حرکتوں کا اندیشہ ہے، وہ اپنے مقاصد کھل کر سامنے نہ رکھے، جس میں سازش ہو سکتی ہے، جس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، جس میں نقصان ہو سکتا ہے، کہ اگر بات معلوم ہو جائے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے مقاصد اور ایسے معاملات جو ہیں جس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، ایسی باتوں کو کھل کر سامنے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وقت آنے پر اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اپنے امور کی تکمیل میں انسان کو چاہیے کہ وہ چھپا کر معاملہ رکھے، وقت آنے پر بات سامنے رکھے۔ جیسے مثلا آپ نے بتایا یہاں پروگرام ہم کو رکھنا ہے فلاں گراؤنڈ پہ، اب آپ رکھنے کی بجائے آپ کے دشمن وہاں پر سازش کریں اور اس پروگرام کو پہلے سے بک کر دیں، یا اس گراؤنڈ کے مالک سے بات کر کے کہیں کہ ان کو گراؤنڈ مت دو، یہاں پر یہ اجتماع کرنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی اور بات ہو سکتی ہے۔ تو ایک آدمی پہلے سے سارا معاملہ کھول کے نہ رکھے، وقت آنے پر اس کو سامنے رکھے، اس لیے کہ ہمیشہ دشمن اور مخالفین اس کی کوشش میں اور تاک میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا معاملہ بگاڑا جائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم کو ملتی ہے، اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور باپ سے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ سورج چاند اور سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے اس وقت میں کہا اپنے بیٹے سے، جو کہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا یہ خواب بیان مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ خواب میں بہت فضیلت کی بات ہے، ان کا شرف ہے، ان کی بڑائی ہے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے خواب مت بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، اس لیے کہ اگر انہیں خواب معلوم ہو جائے تو تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بات ایسی بتا دی جائے جس سے مخالف سازش کر سکتا ہے، اس بات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی سوجھ بوجھ والے حکیم قائد تھے، اور آپ جانتے تھے کوئی قدم اٹھانا ہے اس سے پہلے مخالفین کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آج بہت سارے ہمارے دائی کہتے ہیں ارے اللہ ہے نا، اللہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ زندگی کے معاملات میں صرف یہ نہیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے بس، بلکہ یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس صحیح کے بالمقابل کئی غلط والے بھی ہیں جو اس صحیح کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی قدم زندگی میں اٹھانا پڑتا ہے وہ مخالفین کو سوچ کر بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر کیا تو آپ نے یہ سفر چھپ چھپا کے کیا، آپ نے راتوں رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لیا اور آپ نکل گئے، اور چھپتے چھپاتے آپ غار میں چھپے، یہ نہیں کہ آپ کھلم کھلا جائیں میں اللہ کا نبی اللہ بچائے گا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی چھپ چھپا کر یہ سفر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سوچا دشمن بھی ہیں اور سازشیں کریں گے، پیچھا کریں گے، اس لیے ہماری کوشش ان کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ایک طرف آدمی اللہ پر بھروسہ بھی رکھے، اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرے، احتیاط بھی کرے، ترکیب بھی کرے، یہ بھی نہیں کہ ترکیب پر اعتماد ہو اور یہ بھی نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بے اصولی کرے انسان اور سارا معاملہ گڑبڑ کر دے، بلکہ ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلے لیتے تھے۔ آپ ایک قائد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینے والے لوگ ایسے تھے کہ آپ کے لیے لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سادہ زندگی اور فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کی تھی. آپ کی گھریلو زندگی اور آپ کی باہر کی زندگی سادہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلکہ عرب کے حاکم تھے اور ایک وقت ایسی طاقت آپ کے پاس تھی کہ آپ چاہتے تو جس حاکم کو چاہتے صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ڈال دیتے. ایسی مضبوط فوج آپ کے پاس تھی, ایسے مضبوط کردار کے افراد آپ کے پاس تھے جن کے نزدیک رسول کا حکم پورا کر لینا ان کی زندگی کا مقصد تھا. اس کے لیے اگر جان بھی چلی جاتی ہے, اس کے لیے اگر سب کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے, تو نہ صرف اس میں ان کو کوئی غم نہیں تھا, صرف ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ان کے لیے خوشی اور شرف کی بات تھی. ایسے لوگ ملنے کے بعد ایک آدمی کا ذہن بگڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ملنے کے بعد ایک آدمی ان کو یوٹیلائز کرتا ہے, ان کو اپنے لیے اپنی ترقی کا زینہ بناتا ہے. ایسے لوگ مل جانے کے بعد ایک آدمی منمانی پر آتا ہے, ایک آدمی عیاشی پر آ جاتا ہے, ایک آدمی ان کو بیوقوف بنا کر ان کی جان و مال اپنے فائدے اور مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے قائد لوگوں نے دیکھے ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹ کر بیوقوف بنایا اور اپنی دنیا بنائی اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یہ صرف آپ کے گھر کی باہر کی زندگی, مسجد کی زندگی دیکھ کر پتہ نہیں چلے گا, بلکہ اگر آدمی واقعی آپ کی گھر کی زندگی دیکھتا ہے تو اس سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دل میں بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان لا یجد من الدقل ما یملا بطنه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے یعنی پیٹ بھرنے کے لیے ردی کھجور بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. کھجوروں میں گیلی کھجوریں ہوتی ہیں جو بہت عمدہ ہوتی ہیں, اور قسم قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ کھجور جب سوکھ جاتی ہے کہ جب اس کا چبانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, تو ایسی کھجوریں یہ بہت ہی ردی مانی جاتی ہیں, گھٹیا کھجوریں مانی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ آپ کو ردی کھجور بھی نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکیں. اس کو امام الطبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کھانے اچھی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے تھے. آپ کے لیے ساری چیزیں میسر تھیں, لوگ اپنی طرف سے آپ کو لا کر دے سکتے تھے اور دیتے بھی تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا, آپ کی ازواج مطہرات وہ چیزیں صدقہ کر دیا کرتی تھیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی ترغیب ان کو دی تھی. بلکہ بعض اوقات ان کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا تھا. افطار کے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کو اگر گیلی اور سوکھی کھجوریں دونوں نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہی پی کر افطار کر لیتے تھے, تو کبھی یہ بھی گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا. یاد رکھیں کہ یہ زہد آپ کا اضطراری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا. ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا نہیں, بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ملتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پاس آتا وہ سب کا سب صدقہ کر دیا کرتے تھے. کوئی فقیر گھر پہ آ گیا, کوئی مہمان آ گئے, کبھی کچھ ضرورت پڑ گئی, کبھی دیکھا کوئی بھوکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنا ہے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. تو یہ آپ نے اپنے لیے اختیار کیا تھا. آپ کے پاس ہوتا تھا, ہاں اچھا ہوتا تو آپ کھا بھی لیتے, اچھا کبھی مل جاتا آپ کھا بھی لیتے, لیکن عام طور سے آپ کا جو حال تھا وہ فقر و فاقے اور تکلیف اور تنگ دستی ہی کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اعتبار سے بہت محتاط تھے. یہ نہیں کہ کچھ بھی کھا لیا دیکھا نہیں کیا ہے حلال ہے حرام ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اعتبار سے بہت محتاط انسان تھے. آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ ایک آدمی کیا آ رہا ہے آنے دو کہتا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی احتیاط والے انسان تھے, تقوی والے انسان تھے, آپ متقین کے لیے رہنما ہیں, اسوہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان اذا اتی بطعام سأل عنہ احدیۃ ام صدقہ. جب آپ کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. فَإِنْ قِيلَ صَدَقَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ. جب آپ سے کہا جاتا کہ جو آپ کھانا آپ کو دیا گیا ہے وہ کھانا صدقہ ہے تو آپ اپنے صحابہ سے کہتے کھاؤ کھاؤ اور آپ خود نہیں کھاتے ہیں. آپ اپنے صحابہ سے کہتے تم کھا لو اور آپ خود نہیں کھاتے. وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّ اور اگر آپ سے کہا جاتا کہ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کھانا ہدیہ ہے صدقہ نہیں. ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُ آپ ہاتھ آگے بڑھاتے اور صحابہ کو ساتھ لے کے اس کھانے میں سے کھاتے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے صدقہ کھانا حرام تھا، ہاں آپ کے لیے ہدیہ حلال تھا. اگر صدقے کا مال ہوتا یا زکوٰۃ کا مال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے وہ کھانا اللہ کی طرف سے حرام کیا گیا تھا. یہ خصوصی حکم تھا جو نبی اور نبی کے گھر والوں کے لیے تھا، لیکن ہدیہ آپ کے لیے حلال تھا. تو آپ کھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. اگر صدقہ ہوتا تو آپ نہیں کھاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے کھانے پینے میں احتیاط اختیار کرنا چاہیے. ہاں یہ بھی نہیں کہ کسی کے یہاں چلے جائیں تو اس سے پوچھنے لگے کہ آپ جو کھلا رہے ہو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اس کا انسلٹ ہے. وہ خود کہے گا کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھ کو احساس نہیں حلال حرام کا، آپ ہی بڑے متقی آئے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں حلال ہے حرام ہے، ہم کیا حرام کھاتے ہیں. تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور اس کے وہ کچھ کھانا یا پینا سامنے رکھتا ہے اس میں سے کھا پی لینا چاہیے، پوچھ تاچھ نہیں کرنا چاہیے. اس کے سامنے جا کے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، پہلے وقت نہیں ملا پوچھنے کے لیے. تو باہر سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کمائی حرام ہے تو بچنا چاہیے، لیکن اگر معلوم نہیں ہے تو اس کے گھر پہ جا کے متقی نہیں بننا چاہیے. اس کے گھر پہ جا کے اس سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کا کھانا حلال ہے کہ حرام، ہم بہت اللہ سے ڈرنے والے، دیکھو ہم کو جہنم میں نہیں جانا، ہم حلال کھاتے ہیں حرام نہیں کھاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پرہیزگار تھے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے بھی تھے. دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یجلس علی الارض ویأکل علی الارض ویعتقل الشاة ویجیب دعوۃ المملوک علی خبز الشعیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، اور یجلس علی الارض زمین پر بیٹھنا بیٹھا کرتے، یہ نہیں کہ میرے لیے کرسی لاؤ میں زمین پر نہیں بیٹھتا ہوں گدی چاہیے، بلکہ آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ انسان کی تواضع کی علامت ہے کہ وہ اپنے لیے مخصوص جگہ کی طلب نہ رکھے. زمین پر بیٹھنا انسان کی اپنی اصل حیثیت کو یاد رکھنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا گیا ہے اور زمین ہی میں اس کو واپس لوٹ کے جانا ہے، اور قیامت کے دن وہ نکلے گا تو زمین ہی سے نکلے گا. تو ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہم کو مٹی سے الرجی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ اور زمین پر کھا لیتے، زمین پر بیٹھے بیٹھے کھا لیتے. آپ کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا اور دسترخوان پر آپ کھاتے، یہ نہیں کہ خاص طور سے آپ کے لیے ٹیبل کرسی ہو. اگرچہ ٹیبل کرسی پہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی دسترخوان بچھا کر زمین پر کھائے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم کو پرہیز کرنا چاہیے ٹیبل کرسی پر کھانے سے. لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کوئی کھایا تو اس میں حرام نہیں کھا سکتا ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آکل کما یأکل العبد واجلس کما یجلس العبد فانما انا عبد. میں جیسے غلام کھاتا ہے کھاتا ہوں، جیسے غلام بیٹھتا ہے میں بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں تو غلام ہی ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں. تو بندگی کا انداز انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں بندگی کا انداز ہونا چاہیے، بادشاہوں کا نہیں، تکبر اور فخر کا نہیں، بلکہ سادہ زندگی انسان کی ہونی چاہیے. ہاں ٹیکنالوجی میں آدمی بہت آگے جائے، دعوت کے اعتبار سے آدمی بہت آگے رہے، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جو اسلام کے لیے خیر ہوں آدمی استعمال کرے، لیکن ذاتی زندگی میں انسان کو سادہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ کان یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھ جایا کرتے، ویاکل علی الارض، اور آپ زمین پر کھا لیتے، ویعتقل الشاۃ، اور آپ بکری کا دودھ دوہ لیتے ہیں، بکری کا دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالتے۔ کوئی آدمی، کوئی اتنا بڑا آدمی، اتنا چھوٹا کام، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، آدمی کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے، آدمی کی سوچ گھٹیا ہوتی، کام نہیں۔ بڑا آدمی چھوٹا کام کرے تو چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اور بڑا بن جاتا ہے، وہ کام بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ تھے کہ آپ کبھی بکری کا دودھ بھی دوہ لیتے ہیں۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، اور اگر کوئی غلام بھی آپ کو دعوت دیتا، اور کیسی دعوت؟ جو کی روٹیوں کی دعوت، بس جو کی روٹی بنائیے، جو ایک دم سادہ، ایک دم آدمی کھائے تو نکلا بھی نہیں جائے، ایسی روٹی پر بھی اگر آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کی دعوت میں جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، اور جبریل میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہوں تو مجھ کو ایسی دعوت کر رہے ہو؟ آج بہت سارے مولویوں کو آپ دیکھیں، اگر آپ دعوت سادہ کھانا بنا کے کھلائیں اس کو، اس کا منہ اتر جائے گا جیسے دال اتری ہوئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ انسان کے چھوٹا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ واقعی بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو۔ تو آپ غریبوں کی دعوت میں جایا کرتے تھے، یہ نہیں کہ آپ صرف امیروں کے ساتھ رہیں، بلکہ آپ غریبوں کی دعوت پر بھی جاتے تھے، یہ آپ کی عمومیت تھی۔ اور جس قائد میں، جس رہبر میں غربا اور فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ پایا جاتا ہو، ایسا انسان کسی بڑی تحریک کو لے کر نہیں چل سکتا ہے۔ واقعی کسی بڑے سماجی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے بڑا کام وہی آدمی کر سکتا ہے جو آدمی عمومیت اپنے اندر رکھتا ہو، جو ہر انسان سے، چھوٹا بڑا، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، ہر قسم کا آدمی ہے۔ جو آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ، فقراء اور غربا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، ایسا آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ دائی کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باوصول انسان تھے، صبح شام رات دن گھر باہر کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کپڑے پہننا استنجا وضو لباس، یہ ساری چیزیں جو روزانہ کی زندگی میں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک قاعدے کی پابند تھی، آپ کی زندگی ڈسپلن تھی۔ ایسا نہیں کہ کبھی ایک کام ایسا کر لیا، کبھی ویسا کر لیا، بلکہ آپ ایک بالکل پابند اور ڈسپلن انسان تھے۔ اور انسان کی زندگی میں ڈسپلن کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ذہن بہت ہی ڈسپلنڈ ہے۔ منظم زندگی منظم ذہن کی علامت ہے۔ ایک آدمی کی زندگی میں اگر تنظیم ہو، پابندی ہو، اوقات اور ترتیب ہو، ایسا آدمی، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا ذہن بہت ہی منظم ہے۔ لیکن جو ٹائم کا پابند نہ ہو، جو کام کو بے ترتیب کر لیا کرتا ہو، جس کے پاس کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ منتشر ذہن کا بیمار ہے، اس کا ذہن منتشر ہے، اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے، اور ناکام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک آدمی اصولوں کا پابند نہ ہو۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، اور گھر کے معاملات بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے، کہتی کان یجعل یمینہ لأکلہ وشربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے تھا، ووضوئہ وثیابہ وأخذہ وعطائہ، آپ جب کھاتے پیتے، وضو کرتے، کپڑے پہنتے، لیتے دیتے، تو سارے کام دائیں ہاتھ سے ہی کرتے تھے، وشمالہ لما سوا ذلک، اور اس کے علاوہ جو کام ہوا کرتے تھے وہ آپ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ جیسے مثلا جوتیاں اٹھانا یا بیت الخلاء میں داخل ہونا یا اسی طرح سے مسجد سے باہر آنا یا کپڑے اتارتے وقت پہلے کون سا آستین نکالا جائے یا جوتیاں وغیرہ نکالتے وقت، یہ سارے معاملات جو ہیں آپ با استنجا صفائی وغیرہ جو بھی معاملات ہیں اس کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے یا بایاں قدم استعمال کرتے تھے، تو دائیں اور بائیں میں بھی آپ کی زندگی میں پابندی تھی۔ جو کام زینت کے ہیں جس میں شرف ہے وہ دائیں سے، اور جس میں زینت نہیں ہے بلکہ نجاست سے اس کا تعلق ہے یا خیر سے دور جانے کا اس میں پہلو پایا جاتا ہے یا گندگی سے اس کا تعلق ہے تو اس کے لیے بایاں آپ مقدم کرتے تھے۔ یہ ڈسپلن، اور آپ دیکھیں کتنی سوچ کتنی گہری انسان کی، کہ جو آدمی ہر کام سوچ کے کرتا ہو بتائیے وہ آدمی کتنا ذہین ہوگا، کتنا ڈسپلن اور پابند ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اس معنی میں دوسری کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے سونے جاگنے کا آپ کا معمول کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان وسادتہ التی انام علیہا باللیل من ادم حشوہا لیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ رات میں سوتے وہ کس کا تھا؟ من ادم، چمڑے کا تھا، حشوہا لیف، اور اس میں جو یعنی بھرا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ کھجور کی چھال تھی، کھجور کے درخت اس کا جو تنا ہوتا ہے اس سے جو اوپر سے چھال اس کی لکڑی نکلتی ہے وہ اس تکیے میں بھری ہوئی تھی۔ آپ سوچئے وہ کتنا سخت تکیہ ہوگا جو چمڑے کا بنا ہے اور جس میں کھجور کے پیڑ کی لکڑیوں کی چھال بھری ہوئی ہے، تو ایسے سخت تکیے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ آپ آرام پسند انسان نہیں تھے، آپ کی نیند محدود تھی، آپ کا آرام سادہ تھا، آپ زمین پر ہی بوریاں بچھا کر سو جایا کرتے تھے، آپ ٹھاٹ والے انسان نہیں تھے بلکہ آپ ایک نہایت ہی مجاہدے والی زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی بھوک اور نیند پر قابو پا لے وہ اپنی منزل تک بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے کمزوری بنتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہاں یہ اور بات ہے آدمی کو واقعی شوگر وغیرہ ہے تو یہ اس کی تکلیف ہے، لیکن بہت سارے لوگ کھانا پہلے باقی سب بعد میں ہے، ساری باتیں بعد میں، پہلے کھانا پیٹ میں گیا تو سب صحیح دکھائی دیتا ہے، آوازیں بھی صحیح سب سریلی سنائی دیتی ورنہ سب الٹا سیدھا لگتا ہے۔ نیند بہت سارے لوگوں کے لیے نیند مصیبت بن جاتی ہے، کئی لوگوں کے لیے درس میں بیٹھنا نیند سے لڑنے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو انسان آرام پسند ہو اور پیٹ پسند ہو تو ایسا آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ زندگی میں انسان کو مقصد تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور دو مجاہدے ایسے ہیں ایک دن کا ایک رات کا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی ان دو چیزوں پر قابو پا لے تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو اپنی ان دو ضرورتوں پر قابو پانا سیکھ لے ایسا آدمی اپنے باہر کی تمام مشکلات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے لیے قیام اللیل ہے اور روزہ ہے، یہ دو چیزیں رمضان میں تربیت دی جاتی ہے، غور کیجئے کبھی، دو چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، رات میں نیند سے محروم ہو کر اللہ کے آگے کھڑے ہونا اور دن میں کھانے سے محروم ہو کر بھوک کی تکلیف اٹھانا، یہ دو چیزوں کی تربیت مسلمان کو دی جاتی ہے تاکہ ان دو بنیادی چیزوں پر وہ قابو پائے، ایک میں غفلت ہے ایک میں ہیجان ہے۔ ایک آدمی کو جھنجھوڑتا ہے، ارے کچھ چاہیے، بھوک لگی ہے، پیٹ تکلیف دیتا ستاتا ہے، انوائنس، اس پہ قابو پانا۔ دوسرا آدمی کو غافل کرنے والی چیز، اس پہ قابو پانا۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو بہت ہی مجاہدے کے ساتھ سوتے، آپ کا تکیہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ جب آپ سوتے تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا نام وضع یده الیمنی تحت خدہ وقال اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ کیا کرتے؟ وضع یدہ الیمنا تحت خدیہ، آپ اپنی دائیں کروٹ پر اپنا دائیں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے ہیں، آپ دائیں کروٹ پر سوتے، بات دوسری روایت میں بات موجود ہے، اور اپنا اپنی دائیں ہتھیلی اپنے دائیں گال کے نیچے رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ میں اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو واپس زندہ کرے گا اس دن تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ جس دن تو سارے بندوں کو جمع کرے گا زندہ کرے گا اس دن مجھ کو اپنے عذاب سے بچا لے. بعض روایتوں میں یوم تبعث عبادک کی جگہ یوم تجمع عبادک بھی ہے. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے روایت کیا، مختلف صحابہ سے روایت آئی ہے اور صحیح روایت ہے. اس حدیث میں دو باتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ دائیں کروٹ پر آپ سوتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ سونے میں بھی دائیں کو ترجیح دینا چاہیے. اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ دائیں کی فضیلت ہے اس لیے دائیں کروٹ پر سونا چاہیے، دوسری وجہ یہ بتائی ہے کہ بائیں طرف انسان کا دل ہے اور اگر آدمی بائیں طرف سوتا ہے تو دل پر بوجھ ہوتا ہے اور اس سے انسان کی یعنی نیند اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے، لیکن دائیں کروٹ پر آدمی سوئے تو نیند گہری نہیں ہوتی ہے. یہ بات بعض طبی اعتبار سے علماء نے کہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں ہاتھ گال کے نیچے رکھنا یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ بے چینی والی نیند آپ کو جلدی نیند آئے گی، نمبر ایک. دو، آپ کبھی کر اس کو آزما کے آپ دیکھیں، اگر آپ بغیر ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سوتے ہیں تو مسلسل تکیے کی وجہ سے آپ کا کان درد کرے گا کیونکہ سارا بوجھ کہاں آئے گا؟ کان پر آئے گا. لیکن اگر آپ گال کے نیچے ہاتھ اپنی ہتھیلی رکھتے ہیں تو آپ کا جو سر کا بوجھ ہے وہ آپ کے کان پر نہیں، آپ کی ہتھیلی پر آئے گا. اسی طرح سے آپ اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کی کوہنی کی وجہ سے آپ کی کروٹ پر سہارا آپ کو ملے گا، ورنہ اگر نہیں تو آپ مسلسل آپ کو اپنے آپ کو اٹینشن رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کروٹ پر سوئے ہیں. تو ہمیشہ دائیں یا بائیں طرف، آگے پیچھے کی طرف آپ کو سنبھالتے رہنا پڑے گا جیسے سائیکل پر ہوتا ہے. لیکن آپ اگر کوہنی آگے لے لیتے ہیں تو آپ کے جسم کے لیے، آپ کی بازو کے لیے سہارا آپ کو ملے گا. یہ نیند کے اعتبار سے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں، کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں، آج جو لوگوں کو گردن کی تکلیف ہے اس تکلیف کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں اور کہیں کہ اگر بغیر ہاتھ کان کے نیچے رکھ کے سوتا ہے آدمی، یعنی گال کے نیچے، اور اس کے ساتھ سوتا ہے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اس کو آزما کر آدمی دیکھ لے. بہت ساری چیزیں ہم سوچتے نہیں ہیں، سوتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں دعا پڑھتے تھے، اللہ مقینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو سارے بندوں کو زندہ کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا. یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی تعلیم ہے کہ نیند موت کی طرح ہے اور مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ اپنی زندگی کو آخرت سے ملا کے دیکھے. وہ مختلف اوقات میں جس انسان کو واقعی فکر لگی ہو آخرت کی، جو ہر وقت اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھتا ہو، جو اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی رحمت کا استحضار رکھتا ہو، ایسا آدمی اپنی زندگی کے معاملات میں بھی اللہ سے آخرت سے جڑتا رہے گا. سو رہے ہیں، سوتے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے کہ اب میں جیسے سو رہا ہوں ایک دن آئے گا مجھ کو موت آئے گی، اور جیسے میں جاگتا ہوں ایک دن آئے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن سارے بندوں کو اٹھایا جائے گا. تو یہ احساس سوتے وقت اللہ کے نبی کو ہے. ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں ہم غور کریں. یہ حدیث ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ سوتے وقت موت کو یاد کر کے سونا چاہیے اور سوتے وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی حفاظت میں جانا چاہیے. اے اللہ جس دن تو لوگوں کو زندہ کرے گا، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس دن تو اپنے عذاب سے مجھ کو بچا لے. کتنی عمدہ اور اعلیٰ کیفیات ہیں جس کے ساتھ ایک آدمی اپنا دن ختم کر رہا ہے توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، آخرت کو یاد کرتے ہوئے. تو نیند بھی عبادت بن جائے اگر آدمی چاہتا ہے تو اس کو اس طرح سے اپنے اوقات گزارنے چاہیے. لباس میں آپ کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اذا لبس قمیصا بدا بمیامینہ. ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنتے تو آپ دائیں آستین سے شروع کرتے، پہلے کون سی آستین پہنتے؟ سیدھی، پھر الٹی. ہمارا الٹا سیدھا سمجھ میں آتا ہے، دائیں بیاں نہیں. دائیں یاد رکھیں دینی کام کے لیے اور بایاں بری چیزیں، گندگی وغیرہ کے لیے. تو د اور ب آپ یاد رکھیں، دائیں دینی کام کے لیے ہے، بایاں بری چیزوں کے لیے. تو بہرحال آپ دائیں طرف سے شروعات کرتے قمیص پہننے میں. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان یخیط ثوبہ ویخصف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم ما یعمل الرجال فی بیوتہم. مسلم احمد کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، یعنی کبھی پھٹ گیا کپڑا قمیص، ایسا تو نہیں ہماری طرح کہ پھٹ گیا تو چھوڑ دیا پھینک دیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کبھی پھٹ جاتے تو آپ اس پھٹے ہوئے حصے کو اپنے ہاتھوں سے خود سی لیا کرتے تھے. اور ویخصف نعلہ، اور آپ کی اگر جوتیاں جو زمانے میں لیس والی ہوتی تھیں جس کو نعل کہتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فلیٹ کچھ نیچے چمڑا ہو، سول جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر تسمے ہوتے ہیں چار آگے اور پیچھے، لیس جس کو ہم کہتے ہیں، تو لیس اس کو باندھ دی جاتی ہے، بس ایسا اس زمانے میں، ان اسٹراپس جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کی اس زمانے میں جوتیاں ہوا کرتی تھی، جس کو آج ہمارے دور میں سینڈل کی طرح وہ ہوتی ہے، سینڈل اس کو کہہ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نالین ٹوٹ جاتی، اس کا لیس وغیرہ کو ٹوٹ جاتا چمڑے کا، تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹھیک کر لیتے تھے، آپ خود ہی اپنے کپڑے، اپنی جوتیاں بنا لیتے تھے، ریپیئر کر لیتے تھے. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ. اور عام لوگ، عام مرد جو اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام کاج، گھر کی ذمہ داریاں نبھا لیا کرتے تھے، جیسے گھر میں کچھ سودا وغیرہ لانا، بازار سے کچھ لے آنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی کام ہوتے ہیں جو عام طور سے آدمی اپنے گھر میں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے ان معاملات میں ہٹ کر نہیں تھے کہ کوئی بادشاہ ہو، ایسے نہیں تھے، بلکہ جیسے لوگ گھر میں سودا سل وغیرہ لایا کرتے ہیں، آپ بھی لا دیا کرتے تھے، کبھی گھر کا کچھ کام ہے آپ کر لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود ہی سی لیا کرتے تھے، یا اسی طرح سے اپنی جوتیاں ریپیئر کر لیا کرتے تھے. تو آپ عام انسانوں کی طرح گھر میں رہتے تھے، اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے گھر میں خصوصیت اختیار نہ کرے، عام انسان کی طرح اپنے گھر میں رہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اس سے خواتین میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ گھر پہ جا کے اپنے مردوں سے کہیں کہ آج کے بعد آپ کے کپڑے ہم نہیں سیئیں گے، آپ ہی سی لیا کریں اور دھو بھی لیا کریں، اگر ایسا کریں گے مصیبت آئے گی. یہ اور بات ہے کہ مرد کے لیے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، لیکن بیویاں ان سے اگر کروانے لگے تو مصیبت آ جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، اس کو بھی یاد رکھیں. بہرحال اور یہ بھی بات ہے کہ اگر شوہر حکم دے تو شوہر کی بات بیوی کو ماننا چاہیے، بعض اوقات نکاح میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر بیویاں شوہروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے لگے، اس کو بھی یاد رکھیں، ورنہ شوہر یہ نہ کرنے لگے کہ درس میں جا کے بہت کچھ سیکھ کے آتی ہے، اس کا درس میں جانا ہی بند کر دو، ہم کو کام کرنے لگا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا پسینہ ہی تمام خوشبوؤں پر غالب تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ کی رشتہ دار تھی، آپ کے لیے محرم تھیں، تو آپ تکیے پر، چمڑے کا تکیہ تھا، اس پر آپ لیٹ گئے، ان کے ہاں جب گئے مہمان بن کے، تو آپ لیٹے ہوئے تھے اور تکیے پر آپ کا پسینہ جم گیا، آپ کو بہت پسینہ آتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، آپ کا پسینہ جمع کر لیا. ہمارا تو پسینہ بالکل بدبودار ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جب تکیے پر انہوں نے کچھ قطرے دیکھے، تو چپکے سے ایک شیشی لی اور اس شیشی میں آپ کے پسینے کو جمع کر لیا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوشبودار کوئی ہمارے پاس عطر نہیں تھا، اور ہم نے یعنی اس کو دوسرے عطر میں ملایا تو اس کی خوشبو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک عجیب و غریب، ایک عجیب انسان تھے، اور آپ کا پسینہ بھی خوشبو والا تھا۔ یہ عجیب بات تھی آپ کی، آپ بالکل پاکیزہ انسان تھے، صاف ستھرے انسان تھے۔ ابراہیم رحم اللہ فرماتے ہیں، اور یہ مرسل روایت ہے، کان یعرف بریح الطیب اذا اقبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو اپنی خوشبو سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی اندھا آدمی بیٹھا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں آ جائیں تو اس کو پہچاننے میں دیری نہیں لگتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اس لیے کہ آپ کی خاص خوشبو تھی جسے آپ کو لوگ پہچان لیتے تھے۔ اس کو ابن سعد نے الطبقات میں روایت کیا ہے، ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستغنی انسان تھے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا آپ اس کو رد نہیں کرتے ہیں۔ کسی کا ہدیہ انکار کر دینا یہ اس کا دل توڑنا ہوتا ہے، اس کا انسلٹ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی غریب اگر آ جائے اور آپ کو اپنی طرف سے کوئی یعنی مثلا روٹی لے آئے، کھاؤ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، روکی سوکی روٹی لے کر آ گیا، یا کوئی آپ کو یعنی لباس دے دیا جو بہت ہی کمتر کپڑے کا ہے، کوئی شال دے دی، کچھ دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ لا کر دیتے تھے محبت کی وجہ سے، آپ سے تعلق کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے انسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو مدینے کے پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیے جائیں۔ اللہ نے آپ نے خود کہا کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ اللہ میں بندہ ہی بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں تیرا غلام اور بندہ بن کر رہوں، یہ زیادہ پسند ہے مجھ کو۔ اور آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ کبھی آپ کو کھانے ملے تو آپ شکر کریں، اور کبھی نہ ملے تو آپ صبر کریں، ایسی فقر و فاقی کی زندگی آپ نے اختیار کی۔ تو بہرحال آپ کے پاس لوگ ہدیہ لے کر آتے تھے، آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا کرتے تھے، کھانے کی چیزیں آپ کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ انکار نہیں کرتے، آپ اس کا ہدیہ قبول کر لیا کرتے ہیں۔ ویصیب علیہا، اور اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تو آپ بھی اس کو بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے، یعنی کہ فوراً ہی دے دیا، فوراً بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ برابر اس کو بھی اپنی طرف سے کچھ دے دیا کرتے تھے تاکہ ہدیے کے تبادلے سے محبت بڑھ جائے۔ اور آپ نے اس میں ترغیب بھی دی ہے، تہادو تحابو، آپ نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں تم میں محبت بڑھے گی، تو محبت کے بڑھنے کے اسباب میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے اور آپ خود بھی ہدیہ دیتے تھے، یہ نہیں کہ ون وے ٹرافک ہو صرف کہ دیتے رہو، چلو حدیث میں آپ لوگوں سے بیان کر دو ہدیہ لاؤ ادھر، اس لیے کہ ہدیہ دینا اسلام میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ہدیہ دیتے تھے۔ تو ہم کو بھی نبی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی بدلے میں اگر کوئی ہم کو ہدیہ دیتا ہے ہم بھی اس کو اپنی طرف سے کچھ دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے کچھ دیا تو انہوں نے بھی بدلے میں دیا تاکہ ہم پر تمہارا بوجھ نہ رہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، کوئی آ کے کچھ دے دیا فوراً بدلے میں کچھ دے دیا، کیوں؟ تاکہ ان کا بوجھ ہم پر رہنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تو محبت نہیں، نفرت بڑھے گی اس سے نفرت بڑھے گی۔ کبھی کبھی کسی کا احسان لے لینا چاہیے تاکہ اس کو اس کے دل میں محبت بڑھ جائے، پھر کبھی موقع دیکھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سمجھداری سے ہی ہوتی ہیں، آدمی بعض اوقات عمل کرتا ہے لیکن بے سمجھی کے ساتھ فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بخاری کی روایت ہے۔ خوشی اور غم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان اذا اتاہ الامر یسرہ قال الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی، آپ خوش ہو جاتے تو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، کیا الفاظ تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام حمد تعریف شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس کی نعمت کی وجہ سے سارے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں. کوئی کام آپ کا جو آپ چاہتے تھے کہ ایسا ہو اور آپ کے دل کی طرح ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے. مومن کا ذہن اللہ سے اگر جڑا ہو تو جب بھی اس کے ساتھ اچھے حالات پیش آئیں سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے کی بغیر کوئی کام نہیں بنتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، ہپی پھرے اور اس طرح کی ساری چیزیں خرافات ہیں، تو یہ کانگریچولیشنس اور یہ اعلیٰ فلاں جو بھی چیزیں ہیں ہم لوگ ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے اگر اللہ کا شکر ادا کریں تو واقعی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات مضبوط رچی بسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے. پیمانہ برتن میں جو بھرا ہوا ہوگا جب چھلکے گا تو وہی گرے گا. اندر اگر اللہ کی یاد ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہے، اللہ کا استحضار ہے، جیسے ہی تھوڑا دھکا لگا فوراً اللہ تعالی کی بات دل سے زبان تک آ جائے گی. کان اذا اتاه الامر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جب کوئی اچھی بات پیش آتی، خوشی کی بات پیش آتی، آپ کہتے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے تمام اچھے کام مکمل ہوتے ہیں. واذا اتاه الامر، واذا اتاه الامر يكرهه. اور جب کوئی ایسی چیز، ایسی خبر آپ کو آتی جو آپ کو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، غم کی بات، فکر کی بات، غصے کی بات، اس طرح سے کوئی بات پیش آتی، قال الحمدللہ علی کل حال، بس ہر حال پر ہم اللہ ہی کی حمد کریں گے، چاہے اچھا حال ہو یا برا حال ہو، اللہ کی شکایت تو نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف ہی کریں گے، اللہ ہی کے لیے تمام حمد ہے. کیوں؟ اس تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کی حمد کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی تکلیف بھی آپ کو آ رہی ہے آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ اگر راحت کسی پر ڈالتا ہے تو اللہ تعالی صحیح ہی کرتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے. تو اللہ کا ہر کام صحیح ہوتا ہے. اللہ چاہے راحت ڈالے یا تکلیف ڈالے، اللہ تعریف ہی کے لائق ہے. کیوں؟ اللہ کا ہر کام صحیح ہے، اللہ کا کوئی کام غلط نہیں ہے. جس آدمی کے دل میں اللہ کے فیصلوں پر رضا ہو، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، وہ آدمی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے گا، وہ اللہ کی کسی بات کو غلط نہیں مانے گا، وہ اللہ کی ہر چیز کو صحیح مانے گا. ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں یہ روایت نقل کی اور صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور غم میں آپ نے دیکھا آپ کے الفاظ کیا ہوا کرتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا طریقہ خوشی میں کیا تھا؟ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان لا يضحك الا تبسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بس ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. آپ کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے، بہت زور سے، اونچی آواز سے کہ پورے پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے کوئی ہنس رہا ہے، آپ ایسے نہیں ہنستے تھے، بلکہ آپ کی ہنسی مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. بہت سارے لوگ ہنستے ہیں تو بہت زور سے ہنستے ہیں، کھلکھلا کر ہنسنا یہ بے فکری کی علامت ہے. تو ہنسنا، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک انسان اپنی ہنسی کو دبانے کی کوشش کرے، اس پر قابو پائے، ہنسی اس پر غالب نہیں آنا چاہیے. کان لا يضحك الا تبسما، آپ کی ہنسی بس ایک تبسم، مسکراہٹ ہوا کرتی تھی. وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ذمہ داریاں تھیں دینی اعتبار سے، اور مسلمانوں کے مسائل آپ کے سامنے تھے، جنت جہنم کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا، قبر کے عذاب آپ کے سامنے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل آپ اپنے دشمنوں کی سازشوں کا علم رکھتے تھے، آپ کو خبریں آیا کرتی تھیں، آپ کے گھر کے مسائل تھے، آپ کے اپنے ذاتی معاملات تھے، تو آپ کا معاملہ عام طور سے اپنی اور امت کی، گھر والوں کی فکر میں آپ کا وقت صرف ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ آپ کے پاس وہ ذہنی عیاشی اور جو ہنسی کھیل تماشا والا معاملہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنجیدگی تھی، آپ کے ہاں فکر مندی تھی، آپ کے ہاں ذمہ داریوں کا احساس تھا. آپ لوگ، آپ کے ہاں ہنسی کی بات ہوا کرتی تھی، صاحب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو کبھی ہنسنے کی بات بھی ہوتی تھی، تو آپ ایسا بھی نہیں کہ ان کے سامنے بالکل خاموش رہیں، سب ہنسرے اور آپ نہیں ہنسرے، کیوں؟ بہت متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں، بلکہ آپ ان کے لیے ان باتوں پر آپ مسکرا دیا کرتے تھے، آپ میں انسیت تھی، آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ تو یہ دونوں بات یاد رکھیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہ کھل کھلا کر بے فکری کے ساتھ جئیں، اور ایسا بھی نہیں کہ سب سے کٹ کر الگ رہیں، سب ہنس رہے ہیں خوش ہیں اور آپ بالکل چپ چاپ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ دونوں چیزوں میں میان روی اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے مرض و عیادت میں آپ کا کیا طریقہ تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اذا دخل علی مریض یعوده قال لا باس طہور انشاء اللہ۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جایا کرتے، کوئی بیمار ہے، بیمار کے پاس آپ ملنے جاتے تھے، بیمار سے ملنے جانا چاہیے، اگر بیمار سے ملنے جاتے ہیں اس کو اس وقت میں بہت ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی آدمی ملنے چلا جائے، تھوڑی سی شفقت کی اور محبت کی بات کرے، امید دلائے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمدردی کی بات کرنا اور امید دلانا آدمی کے لیے آدھی دوائی ہوتی ہے، آدھا ٹھیک تو آدمی اسی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر کیسے بات کرتا ہے، ایک دم ہنسی کی اور بالکل دل آدمی کا نرم کرنے والی بات اور ایک دم شفقت اور محبت کی بات وہ کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر جانتا ہے بیمار کو ایسے وقت میں شفقت اور امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں کسی کے پاس، بیمار کے پاس، کیا ہوا بیمار، ارے آپ خیال نہیں رکھتے اپنا، کیا آپ ایسا کرو گے تو اور بڑھ جائے گا معاملہ، بگڑ جائے گا، آپ بہت برا کرتے ہیں، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو اور بیمار کرنا چاہتے ہو۔ اپنی ہمدردی بعض اوقات آدمی دکھاتا ہے ناراضگی کی شکل میں، یہ سمجھ کر کہ اس کو احساس ہوگا مجھ کو کتنی فکر ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے، اس کو محبت کی ضرورت ہے، اس کو شفقت کی ضرورت ہے۔ ایسی بات کرنا چاہیے جس سے اس کو ٹینشن نہیں آئے، ارے آپ ایسا کرو گے تو آپ جو ہے شوگر آپ کا بڑھ جائے گا، آپ کو کینسر ہو جائے گا، اچھا تو آپ ایک دم اس کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں، آپ بیمار کو ہمدردی کی ضرورت ہے، غصے کی، اور آپ مجھ کو بتایا نہیں آپ نے، کیوں نہیں بتا، وہی جھگڑا کرنا شروع کر دیا اس سے، آپ دواخانے میں بھرتی ہو گئے مجھ کو بتانا نہیں آپ نے، یہ آپ کا غلط ہے بہت، آپ کیا اس سے مطلب اپنے حقوق پہ آپ اس سے جنگ کرنے گئے ہیں یا کیوں گئے ہیں؟ بہت سارے لوگ کسی سے ملتے ہیں، بےچارا کوئی بیمار ہے، اب اس سے ملے راستے میں، فوراً ملتے ہی ارے بہت خراب ہو گیا، اب اس آدمی کے دل میں گھر جا کے سب سے پہلے وہ تھیلی رکھ کے آئینہ دیکھے گا، اس کا دل مرجھا جائے گا۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں برا ہوں، کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں مریض دکھوں، لوگ مجھ کو برا، یعنی مجھ کو سمجھے کہ میں اب مرنے لگا ہوں، میری صحت خراب ہو رہی، آدمی نہیں چاہتا ہے۔ اگر آپ ملیں کسی سے ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل مرجھا جائے، بلکہ اس کو امید دلائیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے تو آپ کہتے لا باس۔ دیکھیں یہ سائیکالوجی انسان کی جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انسانی ذہنیت کو پہچاننے اور سمجھنے والے انسان تھے، کہ کون سے آدمی کو کس وقت میں کیا چاہیے آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا، اور آپ اسی اعتبار سے ہر آدمی سے ڈیل کرتے تھے۔ بیمار کے پاس آپ جاتے تو آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ لا باس، کوئی بات نہیں، یعنی بیمار ہو گیا تو کیا ہوا، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، لا باس، کوئی حرج نہیں، طہور انشاء اللہ، بیمار چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ رہوں، اب اس کو کیا بتانا ہے، آپ جا بیمار ہوا تو اچھا اچھا کوئی بات نہیں، کیا پرابلم، کیا ٹینشن نہیں، کچھ بھی، طہور انشاءاللہ تم کو تکلیف تو ہو رہی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو تمہاری بیماری ہے آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے صفائی کا ذریعہ بنے گی، تھوڑے دن تو ہے بیمار ہو گئے، لیکن اس بیماری سے انشاءاللہ تمہارے سارے معاملات کا کفارہ ہو جائے گا، زندگی صاف ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ گئے کسی کے پاس کہا ہاں بیمار دیکھو بہت گناہ کیے دکھتا تم بیمار پڑے تو آپ تمہاری ساری صفائی ہونے والی ہے، ذرا زیادہ دن بیمار رہا تو بہت گناہ دکھتے بابا اس کے، بہت دن سے بیمار رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بیمار کیا، آپ بتائیں نبیوں کے گناہ ہیں، بعض اوقات کسی بندے کی ترقی اللہ کو مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے. بیمار ہونا گناہ کی علامت نہیں ہے, ورنہ ایوب علیہ السلام کے بہت گناہ آپ کو ماننے پڑیں گے, اللہ کے نبی اور رسول تھے, نبی تھے وہ. تو آپ امید دلاتے اور اس کے مثبت پہلو کی طرف آپ رہبری کرتے. یعنی آدمی سوچے گا اللہ نے کیوں بیمار کیا, صحت مند رہتا تو اچھا, کتنے نیکی کے کام کرتا. آپ ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں, نہیں دیکھو یہ اگر تم بستر پر پڑے ہو تو اس بستر پر پڑنے میں مصلحت ہے, ایسا نہیں کہ کچھ نہیں مل رہا ہے. تم اگر اس حال میں صبر کرو گے تو تمہارے سارے گناہ صاف ہو جائیں گے. اچھا ہے نا دنیا میں صاف ہو کے جا رہا ہے, یہاں کی تکلیف چاہیے کہ وہاں کی چاہیے, تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے اگر تکلیف میں ڈالا ہے تو اس میں بھلائی ہی ہوگی. تو انسان کو پازیٹیو مائنڈ اس کا بنانا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اس کا بنانا, اس کا ذہن مثبت بنانا, یہ سنت سے ہم کو ملتا ہے. اسی طرح سے آپ مریض کے پاس جاتے یا آپ کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کان اذا اتى مریضا او اتي به, کان اذا اتى مریضا او اتي به, آپ کسی بیمار کے پاس جاتے یا آپ کے پاس کوئی بیمار لایا جاتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے. کیا کہتے؟ اذهب الباس رب الناس, اذهب الباس تکلیف ہٹا دے, رب الناس اے لوگوں کے رب, اشفی شفا دے دے, وانت الشافی تو ہی تو ہے جو شفا دیتا ہے, لا شفاء الا شفاؤک تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا ہے ہی نہیں, شفاء لا یغادر سقما ایسی شفا دے دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو, جو بیماری کو چھوڑے ہی نہیں, پوری پوری بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں, ایسی شفا دے دے جو بیماری کا اثر بھی نہ چھوڑے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو یہ جو دعا ہے, آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں. بیمار کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں, سب کرتے ہیں, ساری ہمدردیاں دکھاتے ہیں, اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ یہ دعا ہے, گھر میں ہو یا باہر ہو, اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اس میں دعا بھی ہے اور اس بات کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دیتا ہے. ایک اور دعا یہ حدیث میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس آپ نے بتایا کہ اگر 7 بار یہ دعا پڑھی جائے, اگر اس کی موت نہیں آئی ہے تو اللہ ضرور اس کو شفا دے گا. کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تین جملے میں تین ٹکڑے ہیں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا اگر پڑھیں 7 مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اگر اس کی موت نہیں آئی تو اللہ ضرور اس کو شفا دے گا. تو بیمار کے سلسلے میں آپ کا یہ معاملہ تھا. آئیے آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا مشا کانہ یتوکا, کانہ یتوکا, یتوکا تک یعنی تکیہ لگانا ہے, ٹیک لگانا ہے, جھکنا کی میننگ میں آتا ہے. آپ جب چلتے تو ایسے چلتے جیسے آگے کی طرف جھک رہے ہیں, یعنی ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہیں. آپ اگر اوپر کی طرف سے ڈھلان سے نیچے کی طرف اتریں تو آپ کے اندر اپنے آپ ایک جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے تیزی سے کوئی بڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کا جھکاؤ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سینہ تان کے پیچھے گردن کر کے آدمی چلے جیسے بہت سارے غنڈے چلتے ہیں یا پہلوان, آپ ایسا نہیں چلتے تھے. حالانکہ آپ ایک بہت ہی مضبوط آدمی تھے اور کانا نام کے پہلوان کو کئی مرتبہ آپ نے پٹکا, کئی مرتبہ آپ نے پچھاڑ دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادر ہونے کے باوجود اور جسمانی اعتبار سے ایک دم مضبوط ہونے کے باوجود آپ اکڑ کے ساتھ, تکبر کے ساتھ نہیں چلتے تھے, بلکہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کیا ہے؟ توازوں کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کی چال چلتے ہیں, یعنی تکبر اور گھمنڈ سے اکڑ سے نہیں چلتے ہیں. تو آپ زمین پر جب چلتے تو ایسے چلتے جیسے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں. ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کان یمشی مشیا یعرف فیہ انہ لیس بعاجز ولا کسلان, آپ ایسے انداز میں چلتے کہ آپ کو چلتا دیکھ کر آدمی یہ کہے گا کہ آپ نہ عاجز ہیں نہ سست ہیں. عاجز کس کو کہتے ہیں؟ جو بیمار ہو، جو ٹھیک سے چل نہیں پاتا ہو. کہ آدمی ایسے چلے کہ ایک دم بے جان ہو کے جھک کے ایک دم سلو چل رہا ہے، ایسا بھی نہیں. حضرت عمر نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک دم جھک کے اور ایک دم آہستہ آہستہ چل رہا ہے. پوچھے کیا ہوا اس کو؟ لوگوں نے کہا ہے بہت متقی ہے. کہا ڈنڈا دیکھا ہے، ہنٹر دیکھا ہے، سیدھا چلو، ایسا ایسا چلو گے پٹائی کروں گا. یعنی ایک آدمی کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ آرام سے چل سکتا ہے صحت مند کی طرح، بیمار کی طرح چل رہا ہے تقوی کی وجہ سے. ایسا بھی تقوی نہیں چاہیے. کیسا چلنا چاہیے آدمیوں نے چلنا چاہیے جلدی جلدی اور وقار کے ساتھ. ہاں، نماز کے لیے آہستہ آہستہ جانا چاہیے. خواتین نے کیسا چلنا چاہیے؟ ایسا چلنا چاہیے کہ ان کی زینت کسی اور کو معلوم نہ ہو. اس طور سے چلیں کہ ان کی زینت معلوم نہ ہو. اپنے آپ کو بچا کر عزت اور احترام کے ساتھ آرام سے چلنا چاہیے، دوڑ دوڑ کے نہیں چلنا چاہیے. تو کان یمشی مشیاً یعرف فیہ انہ لیس بعاجز ولا کسلان. کیا آپ ایسا چلتے کہ دیکھنے والے کو نہ آپ بیمار دکھائی دیتے اور نہ کسلان، سستی سے بھی نہیں چلتے تھے اور بیمار کی طرح بھی نہیں چلتے تھے. آپ جلدی جلدی چلتے تھے، آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے تھے. سفر میں آپ کا، یہ ابن عساکر کی روایت ہے. اسی طرح سے سفر کے بارے میں آپ کے کیا معمولات ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یتخلف فی المسیر، آپ سفر میں پیچھے رہ جایا کرتے تھے. فیسجد ضعیفا ویردف ویدعو لہم، آپ بیماروں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو آپ اپنے ساتھ، یعنی ان کا حال پوچھتے، اور اسی طرح سے ان کی سواریوں کو خود ہانکتے اور اپنے ساتھ جن کے پاس سواری نہیں ہوتی یا جن کی سواری ان کا بوجھ ٹھیک سے نہیں اٹھا پاتی تو اپنے ساتھ اپنے پیچھے ان کو سوار کر لیا کرتے. اس لیے یعنی قائد جو ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے قوم کا، اس کو چاہیے کہ اس کی نگاہ سفر میں خاص طور سے ان لوگوں پر ہو جن کی سواری کمزور ہے، وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑے. یعنی کہ آگے نکل گیا اور پیچھے کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اپنے ساتھ کسی کو لے کے چلتا ہو اس کو اپنے ساتھ والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. قافلے کی رفتار، قافلے کے کمزور افراد کی رفتار ہونا چاہیے، تبھی قافلہ ساتھ میں باقی رہ سکتا ہے. یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ کان اذا قدم من سفر تلقی بصبیان اہل بیتہ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب آپ سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے آپ کا سابقہ آپ کے گھر والے بچوں سے ہوتا، سب سے پہلے آپ گھر کے بچوں سے ملتے. کیونکہ بچے کوئی اگر سفر میں گیا ہو، خاص طور سے وہ محبوب ہو، گھر کا بڑا ہو، ذمہ دار ہو، جس سے بچے چپکے رہتے ہیں، تو آنے کے بعد بچے بڑی امید سے اس کا انتظار کرتے ہیں اور خاص طور سے امید رکھتے ہیں کہ کچھ لے کے آئے گا. تو آپ بچوں سے ملتے اور سب سے پہلے سابقہ، چونکہ مدینہ بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آنے پر سب سے پہلے بچے ہی آپ سے ملتے ہیں. اسی طرح سے سلام وغیرہ جو معاشرتی آداب ہیں ان میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یمر بالصبیان فیسلم علیہم، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. آپ بچوں کے پاس سے جب گزرتے تو آپ ان کو سلام کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے اگر بڑے چھوٹوں کے پاس سے گزریں. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، آپ جب کسی کے گھر جاتے تو آپ سیدھے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ولكن من ركنه الايمن او الايسر، یعنی آپ بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ دروازے کی دائیں جانب یا بائیں جانب، یعنی دروازے سے ہٹ کے دیوار کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں طرف یا بائیں طرف. ویقول السلام علیکم السلام علیکم، یعنی باہر کھڑے ہو کر آپ دروازے کی ایک جانب ہو جاتے اور سلام کرتے ہیں، السلام علیکم آپ کہتے ہیں. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کیوں ایسا کرتے تھے کہ ایک آدمی گھر کے سامنے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ گھر کی خواتین پر بھی اس کی نظر پڑے گی. اس زمانے میں بہت بڑے بڑے گھر نہیں تھے, کئی کئی کمروں والے چھوٹے گھر تھے, تو پردے کا لحاظ بھی آدمی کو کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ سیدھے گھر میں گھس جاتے ہیں, اگر منع کیا, ارے دوست ہی کا تو گھر ہے, دوست کا گھر ہے, اپنے گھر میں بھی ایسا نہیں جانا چاہیے. آواز دینا چاہیے اور یعنی پردے وغیرہ کا لحاظ کر کے آدمی کو اندر جانا چاہیے. تو آپ دروازے کی ایک جانب کھڑے ہو کر آپ آواز دیتے تھے, سلام کرتے تھے. یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کسی کا نام پکارا جائے, یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ سلام کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. اسی طرح سے چھینک کے آداب کیا تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کانا اذا عطس وضع یده او ثوبه علی فیه وخفض بها صوته, کہ جب آپ چھینکتے تو آپ اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے ہیں اور اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں. اس کو ابو داؤد, ترمذی اور حاکم نے روایت کیا, صحیح روایت ہے. یعنی اپنا منہ ڈھانپ لیتے اور آواز دبانے کی کوشش کرتے. آپ دیکھیں کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل مہذب انسان تھے. آج کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی جمائی اور چھینک لوگوں کو جگانے والی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ چھینکتے ہیں, ایسا چھینکتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو تو بےچارا رونے لگ جائے, چھوٹا بچہ اگر کوئی ہو تو گھبرا کے رونے لگ جائے. اور ہاتھ منہ پہ نہیں رکھنا چھینکتے وقت میں, آپ سمجھتے ہیں اس سے, یعنی ایک آدمی چھینکتا ہے تو چھینکتے وقت اپنا ہاتھ اپنی ناک پر رکھنا چاہیے یا رومال وغیرہ منہ پر رکھ لینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ کسی پر آپ کی چھینک کے چھینٹے نہیں اڑے. تو یہ بہت ہی غیر مہذب چیز مانی جاتی ہے. اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایکسکیوز می کہتے ہیں, الحمدللہ کہنا چاہیے. اس کے بعد کچھ بھی کہے آدمی اگر لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس کی چھینک سے. تو اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں, کانا کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ, آپ کا کلام رک رک کر ہوتا تھا, آپ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے, ہر آدمی آپ کی بات سمجھ لیا کرتا تھا. اور کلام فصلہ کے ایک اور معنی ہے وہ یہ کہ آپ جب بات کرتے تو آپ کی بات بالکل حق اور باطل, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ہوتی تھی, وضاحت اس میں ہوتی تھی. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کان اذا لقیہ احد من اصحابہ فقام معہ قام معہ, جب آپ کے صحابہ میں سے کوئی آدمی آپ سے ملتا اور آپ کے ساتھ ٹھہرتا تو آپ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتے. فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه, اور آپ اس وقت تک کہ اس سے پلٹ کے نہیں نکلتے جب تک کہ خود آپ کا ساتھ وہ نہیں چھوڑتا. یعنی ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ ٹھہرے, اس کو اسی حال میں اپنی بات کر رہا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے نکل گئے. یہ بے مروتی ہوتی ہے. کوئی آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کے لیے کھڑا ہے, آپ اس کو چھوڑ کے نکل جائیں, یہ بہت ہی انسلٹ ہوتا ہے اس آدمی کا. اس کی اجازت کے بغیر آپ نے نہیں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے انتظار میں ٹھہرتے, جب خود وہ جانا چاہتا تو آپ اس کا ساتھ چھوڑتے. وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهَا, آپ کے صحابہ میں سے جب کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ملتا اور آپ کا ہاتھ ہاتھ میں لیتا یعنی مصافحہ کرتا, آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے. فَلَمْ يَنزِعْ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنزِعُ يَدَهُ مِنْهُ, آپ اپنا ہاتھ اس سے چھینتے نہیں جب تک کہ خود آپ سے آپ کا ہاتھ وہ الگ چھوڑ دیتا. وہ آدمی جب تک آپ کا ہاتھ تھامے رہتا آپ اپنا ہاتھ اس سے چھینتے نہیں, بلکہ آپ اپنا ہاتھ اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں دیے رہتے, جب وہ خود آپ کا ہاتھ چھوڑ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑا لیتے. وَإِذَا لَقِيَ أَحَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهَا, جب کوئی آدمی آپ کے کان میں کچھ بات کرنا چاہتا آپ اپنا کان اس کی طرف کر دیتے. ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه, آپ اپنا کان اس سے ہٹاتے نہیں جب تک کہ خود وہ آدمی اپنا منہ آپ کے کان سے دور نہ کر دیتا. یعنی کوئی آدمی, آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل یعنی بے اصولی سے, جیسے کوئی آدمی کوئی بات کر رہا ہے, آپ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس کی بات چھوڑ کر کسی اور سے بات کرنے لگ جائیں, یہ بہت بے مروتی ہے. یہ بہت ہی بری بات ہے، اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی بات ہے۔ گفتگو کے اصولوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، جب تک کہ اس کی بات مکمل نہیں ہوتی ہے آپ اپنا چہرہ اس سے پھیر نہیں سکتے ہیں۔ آپ پر اس کا حق ہے کہ آپ اس کی پوری بات سنیں۔ ہاں اگر وہ کچھ غلط بات کہہ رہا ہے آپ اس کو روک دیں، لیکن اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے آپ اس کی بات پوری سنیں، اس کے بعد آپ دوسری طرف متوجہ ہوں۔ یہ ابن سعد نے طبقات میں روایت نقل کی اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے گھر والوں کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے سلسلے میں اور اپنے گھر والوں کے سلسلے میں بڑے رحم دل انسان تھے۔ عام طور سے آدمی باہر رحم دل بنا رہتا ہے، لوگوں میں با اخلاق بنا رہتا ہے، گھر میں بڑا سخت مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر بھی رحم والے تھے اور گھر میں بھی آپ رحم دل انسان تھے۔ آدمی کو گھر والوں سے رحم دلی کا سلوک کرنا چاہیے، ہاں غلط باتوں پر اصلاح کرنا چاہیے، اس میں بالکل سخت ہونا چاہیے، لیکن عام حالات میں آدمی کو رحم دل معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ ابن عساکر نے اس کو روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں، کان اذا ذبح الشاة یقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجہ، آپ جب کوئی بکری ذبح کرتے تو اس میں سے کچھ حصہ آپ کہتے یہ لے جاؤ اور خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو۔ آپ کی بہت چہیتی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا تھا، آپ کے دین میں، دنیوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ رہی، آپ کا ساتھ نبھایا، تو آپ نے وفات کے بعد بھی ان کو یاد رکھا، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی مانتے تھے کہ ان کی جو سہیلیاں جن سے تعلق ان کا اچھا تھا زندگی میں، کچھ اگر دینے جیسی چیز ہوتی تو آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں وہ چیز بھیج دیا کرتے تھے، ان کا حق سمجھ کر کہ اگر یہ ہوتی تو یہی کرتی، تو آپ ان کی غیر موجودگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے ان کی سہیلیوں کو یہ دیتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ خوش مزاجی آپ کی کیسی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں، کان یلاعب زینب بنت ام سلمہ، آپ زینب بنت ام سلمہ سے آپ یلاعب کا مطلب خوش مزاجی کرتے تھے، دل جوئی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ویقول یا زوینب یا زوینب، کئی بار آپ کہتے، ان کا نام زینب تھا تو زینب کو کیا کہتے آپ؟ زوینب۔ حضرت انیس کو کہتے، انس کو کہتے انیس، حضرت عائشہ سے کہتے یا عائش۔ تو اس طرح سے آپ محبت سے، شفقت کی وجہ سے، اس طرح سے پیار سے پکارتے تھے۔ یہ اضیاء نے، المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ میں روایت نقل کی ہے۔ تو آپ اپنے گھر والوں سے بہت نرمی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، کان یؤتى بالصبیان فیبرق علیہم ویحنکہم ویدعو لہم، آپ کے پاس لوگ اپنے بچے لایا کرتے تھے تو آپ ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، اور آپ یحنکہم، اگر بالکل چھوٹا بچہ ہے تو آپ کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالتے تاکہ آپ کا لعاب اس کے منہ میں چلا جائے اور تبرک ہو، اور ویدعو لہم، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے لوگ آپ کے پاس لے آیا کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے صحابہ سے آپ کا سلوک کیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کان اذا لقیہ الرجل من اصحابہ مسحہ ودعا لہ، آپ کے صحابہ میں سے کوئی اگر آپ سے ملتا آپ اس پر ہاتھ پھیرتے اور آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ خادم سے آپ کا سلوک کیا تھا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں، کان مما یقول للخادم الک حاجہ، آپ اپنے خادم سے جو آپ کی خدمت کرتا، ضروری نہیں کہ غلام ہو، خدمت کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خدمت کرتے تھے، تو آپ اپنے خادم سے جو آپ کی خدمت کرتا، کوئی صحابی آپ کے لیے پانی رکھ دیا کرتے تھے، کوئی آپ کے لیے سفر میں انتظام کرتے، تو جو بھی آپ کی خدمت کرتا آپ اس سے پوچھتے الک حاجہ، کوئی چیز کی ضرورت تم کو ہے؟ یعنی آپ دیکھیے یہ جزا ہے کہ ایک انسان آپ کی خدمت کر رہا ہے، جو آپ کو لگتا ہے آپ کے بارے میں وہ دھیان دے رہا ہے، تو اس کا حق ہے کہ آپ بھی اس پر دھیان دیں کہ اس کو کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تو آپ اپنے خادم سے پوچھتے تم کو کچھ چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ایک آدمی کچھ کرتا ہے تو اس میں اس کا کچھ اس کا مطلب ہوتا ہے, کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں تاکہ یہ میری کوئی ضرورت پوری کرے. کبھی اخلاص کے طور پر بھی ہوتا ہے, کبھی محبت کے طور پر ہوتا ہے, کبھی کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا, آپ کی خدمت کرتا, تو آپ اس سے پوچھتے تم کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کچھ کم ہے, کچھ چاہیے, تو آپ پوچھا کرتے تھے. اسی طرح سے عوام سے آپ کا سلوک کیسا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان لا یدفع عنہ الناس ولا یضرب عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دھکے دے کر دور نہیں کیا جاتا تھا اور نہ آگے بڑھنے والوں کو مار پیٹ کے الگ کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی کوئی بڑا آدمی ہو, لوگ اس سے ملنے آئیں تو سیکیورٹی کے طور پر ان کو دھکے دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں, آپ کا ایسا معاملہ نہیں تھا. جو آپ سے ملنے آتا, آپ کے قریب آنا چاہتا, اس کو آنے دیا جاتا, دھکے دے کر دور نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے کسی کو مار کے بھگاتے نہیں تھے, بلکہ جو بھی آپ سے ملنا چاہتا, اگر بھیڑ بھی ہوتی تو آپ سے ملنے دیا جاتا, چاہے وہ مسافہ ہو یا ملنا ہو یا آپ سے آپ کے قریب آنا چاہتا ہو, آپ سے بات کرنا چاہتا ہو. یہ طبرانی کی روایت ہے. اسی طرح سے کمزور اور بیمار لوگوں سے آپ کا, غربا سے, فقراء سے آپ کا سلوک کیا تھا؟ سہل ابن حنیف کہتے ہیں, سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم, سماج میں جو کمزور قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ ان سے ملنے جایا کرتے. کان یاتی ضعفاء المسلمین, آپ خود ان سے ملنے جاتے ہیں. ویزورہم, اور ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں. ویعود مرضاہم, کوئی آدمی بیمار ہو جاتا غریبوں میں سے تو آپ خود اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اور ویشہد جنائزہم, اگر کوئی مر جاتا تو آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اس کو ابو یعلا طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے. آخری وقت آپ کا کیا تھا؟ علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاح الصلاح اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم, نماز نماز, اللہ سے اپنے غلاموں کے بارے میں, ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کر رہے تھے, آخری وقت میں بھی آپ لوگوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے, آخری وقت میں بھی آپ نے غلاموں سے سلوک کی تلقین لوگوں کو کی. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان آخر ما تکلم بہ, آخری بات جو آپ کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی ان قال قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لا يبقين دینان بارض العرب, آخری وقت آخری بات آپ نے جو کہی وہ یہ تھی کہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ ہلاک کرے یہود و نصارہ کو, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا, اپنے نبیوں کی قبروں کو سدگاہ بنا لیا. لا يبقين دینان بارض العرب, عرب میں دو دین باقی نہ رہیں. عرب میں ایک ہی دین ہونا چاہیے اسلام, دو دین نہیں ہونا چاہیے. غلبے کے طور پر عرب میں صرف اسلام ہی باقی رہنا چاہیے, دو دین نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت میں بھی فکر امت کی تھی, اور اس بات کی تھی کہ امت شرک میں نہ پڑے, اس بات کی تھی کہ عرب میں خصوصاً باطل باقی نہ رہے. آخری وقت میں فکر یہ تھی کہ امت کے افراد نماز کا اہتمام کریں. آخری وقت میں فکر یہ تھی کہ سماج کے کمزور افراد کو طاقتور افراد, غلاموں کو مالک, کمزوروں کو زیادہ قوت اور طاقت والے دبائے نہیں, بلکہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں. تو یہ ہمارے نبی تھے اور یہ آپ کی زندگی کے بعض پہلو تھے. ہم اپنے اوپر غور کریں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے آپ کے اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.